آپ کی خدمت میں ایک دو تین آیتوں کے اشارہ دیے گئے ہیں، اس میں سے ہماری بات کے دو حصے باقی ہیں، اس کے بعد آپ حضرات کو چھوڑیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر ایسی صورت حال تھی کہ دشمن حملہ آور ہوا، آپ صحابہ کرام کی صف بندی آپ نے فرما دی، لیکن اس احد کے درے کے پاس 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تک حالات کچھ بھی ہوں تم لوگ یہاں سے نہ ٹلنا۔ بہت خاص نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں دینا ہے جس کو بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے فرمایا،
اشارتاً عرض کرنا۔
آپ جانتے ہیں پہلے مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، لیکن ابھی خالد ابن ولید اس وقت کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمنوں کے بڑے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے جی کوہ احد کے درے کے پچھلے حصے سے 250 افراد کے ساتھ جی انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حملہ کر دیا، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسی صورت تھی، دشمن بھاگنے لگا تھا، پہلی صورت حال دشمن بھاگ رہا تھا، مسلمان مال غنیمت لوٹنے اور جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے یا اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر خالد بن ولید پیچھے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کیے تو درے کے پاس رہنے والے اصحاب نے یہ سوچا کہ اب تو ہم لوگ غالب ہو گئے اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہے اور مال مسلمان جمع کر رہے ہیں، لہذا ایسی صورت میں اب ہمارا سرکار کا منشا پورا ہو گیا، اب ہم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر ایک سے دو مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نبی کا یہ فرمان ہے کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، لیکن بالآخر اس میں سے 39 یا 40 اصحاب وہاں سے ہٹے اور مسلمانوں کے ساتھ جی مال غنیمت کے جمع کرنے میں لگ گئے، یا 10 یا 11 ساتھی تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پی لیا۔ اب ادھر سے دشمن در آیا پچھلے حصے سے، اور سامنے کے دشمنوں نے جب دیکھ لیا کہ پیچھے حملہ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھی بہت زیادہ غالب آئے جا رہے ہیں، وہ بھی پلٹے، پیچھے سے دشمن، آگے سے دشمن، بیچ میں مسلمان پس گئے۔ اس موقع پر کسی دشمن نے ایک دشمن نے اس موقع پر ایسا کیا ایک تیر یا پتھر لے کر مارا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں دھس گئیں، آپ کا دانت گر گیا اور آپ شدت ضرب کے مارے وہاں پر گرے، جی تکلیف پہنچی۔ اور پھر ایک اور دشمن نے اس بات کی اطلاع اڑا دی، تشہیر کرا دی، نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کا کام پورا ہو گیا۔ اب وہاں پر مختلف لوگ مختلف قسم کے ذہن کے ہو گئے، ایک بات یہ تھی کہ جب سرکار ہی دنیا میں نہ رہے تو اب ہم رہ کے کیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جی تھوڑا سا یوں سوچنے لگے۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ جس نسبت پر نبی نے جان دی ہے اب ہم رہ کے کیا کریں گے، چلو اسی نسبت پر کٹو مرو۔ اب وہ اتنی جانبازی کے ساتھ، اتنی دلیری کے ساتھ، اتنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ حضرت علی نے، حضرت ابو دجانہ نے اور حضرت طلحہ نے، یا لیکن حضرت ابو طلحہ نے اور دیگر جی حضرت عبداللہ ابن جبیر اور صحابہ کرام میں، یہ سب کے ثبوت ہیں کہ جنہوں نے بے انتہا اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، نبی کی دعائیں لیں اور جی اور نبی کو حفاظت میں رکھا اور اللہ کے نبی کی دعائیں لے لیں، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے، اپنی پیٹھ سے، اپنے سر سے، اپنے سینوں سے مختلف انداز سے دفاع کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر دشمن کا آئے اور آقا کو لگ جائے، کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت انس بن نضر ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جام شہادت نوش کیا، زمین پر گر پڑے، ہلکی سی سانس باقی تھی، آنکھ چمک رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ یہ پیغام میرا بھی پہنچا دینا ان پورے اصحاب کو کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کی بھی آنکھ چمک رہی ہو اور اس حال میں نبی کو دھکا پہنچ گیا تو پھر اس کی خیریت نہیں، یعنی اتنا زیادہ بہادری اور جوش دلایا۔ پھر پانچا ایسا پلٹا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ لیکن جو خاص بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کیا فرمایا کہ نبی کے ایک ارشاد کے بارے میں ثابت قدم رہنے کے تعلق سے ہلکے سے اجتہادی جو ظہول ہو گئی بعض حضرات سے اس کی وجہ سے اتنا بڑے نقصان اور اتنے بڑے خمیازے کو بھگتنا پڑا ہے. آج ہم لوگ ایک حکم توڑ رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, ایک نہیں, ایک سو نہیں, ایک ہزار نہیں, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں احکام چھوٹ رہے ہیں, ہوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر اللہ کی اللہ کے رسول کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جائیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے نبی کی رحمت ہم سے وابستہ ہو جائے. یقیناً وابستگی تو ہے, لیکن اس کا جو استفادہ ہے, اس کا جو فیضان ہے, اس کا جو معیار ہے, اس کا جو کمال ہے, اس کے جو ثمرات اور نتائج ہیں وہ کس طریقے سے ملیں گے. اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا, وما محمد الا رسول, جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے حضرت آدم بھی آئے اور گئے, حضرت نوح بھی آئے اور گئے, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی آئے اور گئے, اور حضرت جی ابراہیم اور اسماعیل بھی آئے اور گئے, اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور گئے. دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اللہ نے اپنے کلام میں اتارا. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر نبی کی جیسے اور انبیاء کرام دنیا سے گزرے, اگر یہ نبی کو اگر ہم نے دنیا سے اٹھایا تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اگر مقتول ہو گئے, شہادی جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا, یا ہم اپنے قدرت کا کرشمہ دکھا کر جیسے ہر زی روح کو ہم ایک جی موت کا مزہ چکھاتے ہیں, اگر اس آیت کے انتباق میں, اگر زندگی کے اس مرحلے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم اپنا حکم جاری فرما دیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور اگر کوئی اس طریقے سے لوٹ کر جاتا ہے تو اپنا ہی کچھ نقصان کرتا ہے. اللہ پاک تو قدردان انسانوں کو برابر جزا دیتے ہیں. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہوا, اس موقع پر صحابہ پریشان ہو گئے, رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, ہچکیاں لگ گئی ہیں, سسکیاں لگی ہوئی ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکتے کی حالت پر ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بڑی ہی غیر ہو گئی, اور جی یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ موافات پائی ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں. لیکن میرے دوستو کیا بات فرمائی گئی, یہ ایک شاعر بھی کہتا ہے اسی بات کو تھوڑا سا پہرایا دیتا ہے, چشم اتھر سید عالم کا پردہ پوش ہے, چشم اتھر سید عالم کا پردہ پوش ہے, کھینچ لی تلوار عمر نے غم کا اتنا جوش ہے, دیکھ کر کہا صدیق نے خطبہ الا رسول, جتنا جو میں نوش ہے اتنا ہی اس کو ہوش ہے. حضرت صدیق اکبر نے اصحاب کو جمع فرمایا, منبر کے پاس تشریف لائے اور خطبہ دیا, اور ارشاد فرمایا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ پاک نے پیدا کیا, اللہ نے اپنے نور کو بھی پیدا کیا, اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا, خلق الموت بل حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, روایتاً بحث کی گئی ہے اس روایت میں, مگر درایتاً اولیاء کرام نے قبول کیا ہے, محدثین نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کو میرے نور سے پیدا فرمایا, اللہ نے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا اور اللہ کے نبی کا نور پیدا ہوا. ہاں صوفیہ کے اس بات اور مقولے کو نہ بھولنا, لیکن یہ بھی بات یاد رکھنا کہ پیدا کرنے والے میں اور پیدا ہونے والے کے اندر بہت بڑا فرق ہے. اگر اس کا ظہول ہوگا تب یاد رکھیے, اگر فرق مراتب نکونی زندگی, اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جب وصال کا موقع لے آئے تو کہتے ہیں, شاعر کہتا ہے, چشم اتھر سید عالم کا پردہ پوش ہے, کھینچ لی تلوار عمر نے غم کا اتنا جوش ہے, دیکھ کر کہا صدیق نے خطبہ الا رسول, جتنا جو میں نوش ہے اتنا ہی اس کو ہوش ہے. آپ نے جب خطبہ دیا اور فرمایا, من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فانہ حی لا یموت, بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، جی مظاہر حق میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ملے گی، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بعض الفاظ معنی کی طرف نشاندہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کا اس وقت کا رجحان یہ تھا کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ گرہ کو شاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف، گرہ کو شاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف، جی جب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ اصحاب اس وقت یہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بات فرما رہے ہیں، جس آیت کا کو پیش کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آیت اسی وقت اتر رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اور زندگی، آقا کی زندگی کے آخری لمحے، یہ ہماری بات کا بھی آخری مرحلہ ہے۔ جی بہت سے ہیں، بہت سارے عنوانات ہیں، عقیدے کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، اخلاقیات کا مسئلہ ہے، ذکر کا مسئلہ ہے، فکر کا مسئلہ ہے، ظاہر کا مسئلہ ہے، باطن کا مسئلہ ہے، آثار کا مسئلہ ہے، افعال کا مسئلہ ہے، صفات کا مسئلہ ہے، وجود کا مسئلہ ہے، سیرت ظاہری کا مسئلہ ہے، سیرت باطنی کا مسئلہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت مطلقہ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذل خصوصی کا مسئلہ ہے، اللہ کی وجود بخشی کا مسئلہ ہے، اللہ کے انعامات اور احسانات کے اندر ڈوبے ہوئے آقا انعامدار سائدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اور بے کراہ اعتبارات ہیں، آپ سنتے 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 تھک جائیں گے۔ لیکن ایک روایت اور اس کے متعلقہ ذکر کر کے دعا کرنا چاہوں گا، غور سے سننا، چھوٹ گیا تو پھر ہاتھ نہیں لگے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایتیں بہت سی ہیں، کچھ الفاظ کا یا دنوں کا یا کچھ گھنٹوں کا یا تاریخوں کا، اگر تاریخ و سیرت کی کتابوں سے اگر ہلکا سا کوئی تصادم یا ٹکراؤ ہو تو روایتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کا تھوڑا تذکرہ کر کے دعا کریں گے، مگر غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کانا ابتداء مرض موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین فی سابع وعشرین من شہر سفر۔ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارک کے موقع پر والے آنے والے مرض کی جو ابتدا ہوئی وہ سفر کے اواخر میں ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں نے 18-19 تاریخ بھی لکھی ہوں گی، لیکن 26-27-28 کا خاص طور پر بھی تذکرہ ملتا ہے، 27 کا بالخصوص۔ اس موقع پر پھر فرمایا ثم اشتد به المرض۔ ایک بات اصولی طور پر یاد رکھ لیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے درد کی بات ہوئی یا آقا دو جہاں کے جس میں مبارک میں بخار کے آنے کی بات ہوئی یا آپ کے جی دشمن کی طرف سے آنے والے تیر کے لگنے کی بات ہوئی یا آپ کے زخمی ہونے کی بات ہوئی یا آپ کے دندان مبارک کے شہید کرنے کی بات ہوئی اور یا آپ کے کچھ عوارض لاحق ہونے کی بات ہوئی، تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ یہ آقا کے شان کے خلاف ہے۔ میرے دوست تو ایسی بات نہیں ہے، اگر آقا کے شان کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی نہ، نبوت کے منافع نہیں ہے وہ چیزیں، یہ تو کمال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بشر میں رہ کر بھی بے شر رہتے ہیں، بشریت میں انوار کا پرتو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بشریت کے روپ میں نور کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ مگر میرے دوست وہ لمبے اعتبارات ہیں، آپ حضرات کے لیے وہ بحث نازک بھی بن جائے گی اور زیادہ تفصیلی بھی ہو جائے گی، آپ اپنے اللہ والوں سے پوچھ لیں۔ ہم تو جی اگرچہ ہمارے ابا تو پکے صوفی تھے مگر میں ہوں کچا، لیکن اس وقت یہ بات ہم آپ کی خدمت میں عرض نہیں کریں گے، جو بات خاص طور پر عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان دونوں صحابہ نے کہا ثم اشتد به المرض یوم الى یوم اثنین الى اثنی عشر من شہر ربیع الاول، ربیع الاول کی 12 تاریخ تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوتا رہا، خاص طور سے 3 عوارض لاحق ہوئے، ایک سر کے درد میں شدت ہوئی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ درد شروع ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اور شدت آ گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے, زندگی کی اس دنیا کی زندگی کے آخری لمحات تک آپ برابر عوارض لاحق رہے. لیکن روایت نگار یہ روایت نقل کرتا ہے, فلما علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول نے یہ بات جان لی, اندازہ ہو گیا اور یقین ہونے لگا, ان اجلہ قد قرب وحضر, کہ آپ کی مدت زندگی اور زندگی مکہ اور مدینہ منورہ کی زندگی کے لمحات اب آخری ہو رہے ہیں, دنیاوی زندگانی کے برزخی نے جی اخروی نے دنیاوی زندگانی کے ظاہری جو اوقات ہیں ان کا جو امتدادی سلسلہ ایک مقام پر چل کے منتہی ہونا تھا, وہ 63 زندگی پر منتہی ہوتا ہے. آپ نے جب یہ بات کا اندازہ ہو گیا تو امر بلیل ان ینادی بالمسلمین, سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمام مسلمانوں کو میرے صحابہ کو مسجد میں جمع کر لو. فاجتمعوا فی المسجد, مسجد میں سب کے سب جمع ہو گئے. فقام فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کھڑے ہو گئے, خطیبا بحیثیت خطیب, وبعدہم, اور ان کو واعظ کیا, نصیحت فرمائی, بکلام ذرفت منہ العیون, ایسا کلام فرمایا کہ ساری آنکھیں ڈب ڈبا گئیں اور ساری آنکھیں آنسو بہانے لگیں. وبدعہم بدع الفراق, اور ان سے ایسی بات کی جیسے کوئی جدا ہونے والا کسی کو جدا کر رہا ہو, یا کوئی کسی کو جدا کرنا ہو تو جدا کرنے والا جدا کر رہا ہو, وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی. فبک الناس جمیعا, جتنے لوگ مسجد میں تھے, جتنے صحابہ, سب کے سب بس ہشکیاں لے لے کے رو رہے تھے, پورے صحابہ رو رہے. ثم نزل من المنبر, پھر ممبر سے اترے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جی بہت سی نصیحتیں ہیں, وصیتیں ہیں, اور سرکار کی اثنائے علالت میں اور بہت سارے حالات ہیں. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آ پہنچے, اتا الى بیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولم یزل متمردا, آپ دیو مرض کا عرضہ لاحق رہا. لیکن میرے دوستو اثنائے علالت میں بہت سے جی اشارات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر میں 3-4 اشارے بر وقت دے دوں گا تو شاید بے محل نہیں ہوگا. اس بات کو سنیے کیا فرمایا, ایک آخری نماز جو آقا نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی, ہاں جمعرات کا دن, مغرب کی نماز, سورہ مرسلات, والمرسلات عرفا فالعاصفات اصفا والناشرات نشطا فالفارقات فرقا, مغرب کی نماز پڑھائی اس کے اور پھر سورہ مرسلات پڑھی, اور جب گھر آئے جی شدت تکلیف میں غشی لاحق ہو گئی, بے ہوشی لاحق ہو گئی. جب آپ کو غشی سے افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا نماز عشاء کی نماز ہو گئی؟ صحابہ نے کہا سرکار انتظار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی لاؤ غسل کریں, غسل فرمایا اور مسجد جانے کے لیے پھر اٹھنا چاہتے تھے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر دوسری مرتبہ افاقہ ہونے کے بعد آپ نے ایک بات پوچھی, کیا نماز عشاء ہو گئی؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انتظار ہو رہا ہے. آپ غسل فرمائے اور مسجد کی طرف بڑھنا چاہتے تھے, پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. جب تیسری مرتبہ افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا عشاء, تو لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ کا انتظار ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی نہلاؤ. آپ جی غسل فرمایا اور اس کے بعد پھر بڑھنے لگے تھے کہ پھر غشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی. تو پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اب ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے, ابو بکر سے کہہ دے نماز پڑھا دے. نبی کی زندگی میں غیر نبی کی امامت اس شخص کے انتہائی اعلی مراتب والا ہونے کی علامت ہے, بشرطے امر رسول. اور اگر اللہ کے رسول کا امر اور ان کی اجازت نہ ہو تو پھر کسی کو آگے بڑھنے کا یارہ نہیں ہے, کسی میں سکت نہیں, درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے نبی کی موجودگی میں غیر نبی کو امامت کے لیے بڑھنے کی. جب تک کہ آقا اشارہ نہ کر دیں. بھوپال کی سرزمین پر ایک بہت بڑے رئیس جو اچھے خاصے ہی آدمی تھے, انہوں نے ایک خواب دیکھا, عجیب خواب, ذیلی باتیں مگر کام کی ہے, یاد رکھو. ایک خواب دیکھا, وہ امامت کر رہے ہیں, پیچھے ہزاروں لاکھوں مقتدی موجود ہیں, پہلی صف پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مقتدیوں میں. خواب عجیب, تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, معبر خصوصی کی ضرورت تھی. اللہ والے جی, جو فراست ایمانی رکھنے والے اور موقع محل کو تاڑنے والے اور جانکار ہوتے ہیں, بصیرت ایمانی رکھنے والے. ایک اللہ والے بزرگ سے اس خواب کو پیش کیا گیا, خواب پہنچانے والے, خواب دیکھنے والے کی بات بتا دی گئی. کون بزرگ نے معنی ارشاد فرمایا, جیسے ہی خواب سنایا گیا تو فوراً کہا, اگر خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں صحیح صحیح کہہ رہا ہے, خواب کی بات صحیح صحیح کہہ رہا ہے, تو اس کا انتقال ہو چکا. اب سارے مریدین معتقدین پریشان ہو گئے, لو صاحب ایک زندے کو مردے کی فہرست میں کھڑا کر دیا, اتنی اجلت کی کیا ضرورت تھی, اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی, اتنے بڑے فیصلے کی کیا ضرورت تھی, تعبیر دے دیتے سیدھے سادھے کوئی نازک انداز کی, لیکن اس طرح کھلے طور پر کہہ رہے ہیں, کوئی سجائی نہ دیا. اسی بحث و تمہیز کے اندر لوگ لگے ہوئے تھے چیمے گوئیوں میں, اتنے میں اطلاع آئی کہ فلاں رئیس صاحب کا انتقال ہو گیا ہو. اب تو اور تشویش بڑھ گئی کہ اگر حضرت بولے تو کیسا بولے, اور رہتا نا لوگوں کو بے چینی رہتی, یہ کیسا, وہ کیسا, وہ کیسا, وہ کیسا. اب جو اعتقاد رکھنے والے لوگ تو وہ قریب آ کے کہنے کہ حضرت جو تعبیر آپ نے دی اس کے پیچھے کوئی خاص فکری بات ہے, اگر کوئی خاص نصیحت اور خیر خواہی کی کوئی بات ہے تو بتا دے, ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا, مگر آپ نے جو خواب کی تعبیر دی وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. فوراً بزرگ نے ارشاد فرمایا, خواب واضح, تعبیر واضح, نبی کی موجودگی میں اگر کوئی دوسرا سامنے ہو سکتا ہے تو وہ صرف جنازہ ہو سکتا ہے. میرے دوستو, اللہ والوں کو معمولی نہ سمجھے. ہاں بہت آدمی کو بصیرت چاہیے, خواب کے خواب کی تعبیر دینے میں ملکہ چاہیے, غیر نبی کا آگے بڑھنا اس صورت میں ہو, یعنی مماثلت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ایک بات جو آقا نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمائی کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی سرکار کی جی حیات دنیاوی میں. جمعرات کے دن عشاء کی نماز, اور جمعے کے پورے دن کی 5 نمازیں, ہفتے کے پورے دن کی 5 نمازیں, اتوار کے پورے دن کی 5 نمازیں, اور پیر کی فجر کی نماز. 3 × 5 = 15, جمعرات کی عشاء, پیر کی فجر 2 = 17. میرے دوستو, کیا شرف تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان میں سے بعض نمازیں وہ ہیں جس میں آقا پیچھے مقتدی کی حیثیت سے شریک ہیں, ساتھ موجود ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب آقا نے جھانک لیا اور سارے صحابہ نے تان لیا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کل ہو کر پیچھے ہٹنے لگے, سرکار بازو آ کے بیٹھ گئے اور اشارے سے فرمایا کہ نہیں نہیں, نماز پڑھاؤ, پیچھے ہٹ رہے تھے. میرے دوستو, یہ شرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور ارشاد فرمایا کہ جو تم مسجد نبوی کی طرف, میرے بعد مسجد نبوی کی طرف اگر کسی شخص کے گھر کا دروازہ اور یا اس کے گھر کی کھڑکی اور یا جی یا دریچہ کھلا ہوا رہ سکتا ہے, تو وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دریچہ کھلا رکھنا, کوئی اور کسی اور کا نہیں, سب بند کر دو. اور ایک مرتبہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ کاغذ اور قلم لے کر آؤ تاکہ تحریر لکھوا دوں. اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں, کسی کو تفصیل دیکھنا ہو تو سیرت النبی مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ میں بھی اس چیز وہ چیز مل جائے گی. لیکن حواشی کے اندر ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے, لکھا ہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو, ہاں ٹھیک ہے جب صحابہ میں اختلاف رائے ہوا, وہاں کسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات فرمائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع, آپ پر تکلیف شدت کی ہے اور سر کے درد میں بھی شدت ہے اور بخار بھی شدید ہے, اور ایسے موقع پر کاغذ اور قلم لانے کی بات, یہ جو ہے نا اس زحمت کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی. اللہ حسبنا کتاب اللہ, اللہ نے آیت اتاری ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تکمیل دین بھی ہو گیا ہے, اتمام نعمت بھی ہو گیا ہے, اللہ نے آیت مبارکہ اتاری ہے, دین مکمل ہو گیا ہے, اللہ کے نبی نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب یہ بات نہ چھیڑو, سرکار کی تکلیف بڑھے گی, بعد میں جس اللہ سے کتاب اللہ سے فیصلے کرنا ہو کر لیں. بعض حضرات اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ نہیں لکھوائے, بعض حضرات نے کہا کہ نہیں سرکار ہی سے پوچھ لیں, یوں چل رہی تھی بات. لیکن ایک خاص نازک جملہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں, جب لوگوں نے متوجہ کرنا چاہا تو آقا نے ارشاد فرمایا, میں جس مقام پر ہوں, میں جس مقام پر ہوں بس مجھے اس مقام پر رہنے دو, یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس مقام سے جس کی طرف تم لوگ مجھے بلا رہے ہو. توجہ اللہ, نسبت اللہ کے ساتھ قائم ہو چلی. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کے کہنا ہے کہ سبھی نسبت نسبت, تعلق مع اللہ تعلق مع اللہ, اللہ سے رابطہ اللہ سے رابطہ, اور یہ دل جی دل سے تعلق دل سے تعلق, کہتے ہیں آخر یہ ہے کیا؟ ارے جعفر صادق رحمۃ اللہ نے وہ آدمی کو اٹھایا دریا میں پھینک دیا. ارے صاحب جب آپ کو بول کیسی عجیب بات, ہم سوال کر رہے ہیں اور آپ الجھ گئے, ہم بات کر رہے ہیں ذہن میں سوالات آتے ہیں, جواب سیدھے ڈھنگ سے دینا چاہیے, یہ کیا ہے پانی میں اٹھائے پھینکے. آپ جب اس بیچارے کی باری آئی ڈوبنے کی, پہلی ڈبکی ختم, ان کو پکارا ان کو پکارا, ادھر توجہ کی ادھر توجہ کی, یہاں بھٹکا وہاں بھٹکا فکری فکری اعتبار سے, لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں مل سکا. تو آخر میں جب آخری ڈبکی کے موقع پہ کہنے لگا اللہ, حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو باہر نکال کے کہا, اس کو کہتے ہیں نسبت, زندگی کی آخری سانس تک حفاظت کرو. میرے دوست نسبت کے بچوں کا کھیل ہے, بڑی مشکلوں سے آتی ہے. حضرت فرماتے تھے بندہ بننا کھیل نہیں ہے, بنتے بنتے بنتا ہے. حضرت قرآن پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارے تم لوگ مال کے بندے ہو, دینار کے بندے ہو, درہم کے بندے ہو, پیسوں کے بندے ہو, عبد الزوجا ہو, عبد الدینار ہو, عبد الدرہم ہو, ارے عبداللہ بننا بڑی بات ہے, اللہ کے بندے بنو. اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری آئے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب داخلہ ہوتا ہے, نفس مطمئن تو ہوا ہی نہیں اور عباد اللہ میں داخلہ کیسے ہو گیا, اور عبداللہ میں داخلہ تو معمولی بات ہے, ابدیت میں داخلہ, ابدیت میں داخلے کے لیے چار گھنٹے ہونا تقریر کرنے کے بعد. میرے دوست کو حوصلہ ہو تو سنایا بھی جائے, ویسی کوئی بات نہیں ہے یہ, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء علالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرنے کا اشارہ دیا, حکم فرمایا. حکم کی تعمیل سر تسلیم کم ہے, جو مزاج یار میں آئے سرکار آپ کی موجود تھی, لیکن مزاج کی ناسازی ایسی تھی کہ اٹھا نہیں جاتا تھا. حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے سے یہ پیر گھسیٹتے ہوئے آنا چاہتے تھے. میرے دوستو یہ ہے جذبہ, تعیشات کے نقشوں میں رہتے ہیں, مال دولت اور حکومتوں کے نقشوں میں رہتے ہیں, مال و منال کے چیزوں میں رہتے ہیں اور آرام کی کرسیوں پر رہتے ہیں, اور ہم لوگ کہاں کی قربانی دیں گے نماز تک کے لیے. سرکار ایک بار بے ہوش ہو کر افاقی کے بعد کہتے ہیں کیا نماز ہو گئی, پھر دوسری مرتبہ بے ہوش ہو کے افاقی کے بعد کہتے ہیں کیا نماز ہو گئی, پھر تیسری مرتبہ افاقی کے بعد کہتے ہیں کہ کیا نماز ہو گئی. تو ہم کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز مرتبہ بس ایک بیکار کی چیز ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی اتنی بڑی ضرورت بتائی, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ, یہ ارشادات ہیں احادیث میں. اور ہماری کمزوریاں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, فرمایا اس کے بعد فَأَوْحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللہ پاک نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی انہبت الى حبیبی محمد انہبت الى حبیبی محمد اے ملک الموت اترو جاؤ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مگر یاد رکھنا دو باتیں یاد رکھنا تین باتیں ایک بات یہ ہے کہ فی صورت حسنت پہلی بات یہ ہے کہ اچھی اچھی ہیئت میں آئیے خوبصورت لبادے میں آئیے اچھے خاصے چہرے مہرے میں آئیے بہترین ہیئت قضائیہ میں آئیے ایسا معلوم ہو کے بعد بہت بہتر صورت دوسری بات ورفق فی قبض روحہ دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے حبیب کی روح کو ان کے جسم مبارک سے علیحدہ کرنے کا وقت آئے تو نرمی سے کام کرنا ورفق فی قبض روحہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات فحبیتا ملک الموت آ گئے خاص بات یہ لکھی ہے قام متعذبا علی الباب ان کی حی ادب کے ساتھ ملک الموت آقا کے دربار میں حاضر ہو کر دروازے کے پاس ٹھہر گیا وہ بادشاہ جس کی خدسی کریں غلامی اس آستانے شہ پر میرا سلام لے جا ہاں وہ سلام بھیج عہد سمجھ جو بے عدد نہ ہو جس کی حد لگے کہنے صلی علی ملک ہوا شہرہ ان کا ولد ولغل علا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ سرکار موجود ہے ملک الموت ادب سے ٹھہرا ہوا ہے ہاں اور کیا کہہ رہا ہے ونادا ثلاث مرات تین مرتبہ اس ملک الموت نے آواز لگائی السلام علیکم یا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ تم پر سلامتی ہو اے نبوت کے گھرانے والوں اے معدن رسالت کے گھر والوں جہاں سے اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کی کرنیں چمکائیں اس گھرانے میں بڑے انوار و برکات ہیں اتعذنون لی بالدخول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فعرف ہوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور فرمایا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر بی فاطمہ بازو میں موجود تھیں آپ نے ارشاد فرمایا جی یا فاطمہ اتدرین من علی الباب فاطمہ پہچانتے دروازے پہ کون ہے حضرت بی فاطمہ کی نظر پڑی فرمانے لگے یا رسول اللہ یا ابتا ارا علی الباب شخص محاوا اے اللہ کے رسول اے ابا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہیبت ناک اور وحشت ناک انسان دروازے پر کھڑا ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی ہوا حادم اللذات مخمد الصوت ہوا ملک الموت ہاں یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے اور یہ آوازوں کو بجھا دینے والی چیز ہے کم کر دینے والی بند کر دینے والی چیز ہے اور یہ ملک الموت ہے پھر فرمایا ادخل یا ملک الموت اے ملک الموت آ جاؤ مرحبا بک وبلقاء اللہ تم کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے مولا کی ملاقات کے لیے بھی مجھے بے چینی ہے میں ملنا چاہتا ہوں اثناء علالت میں آقا جن جملوں کا بار بار دہرایا کرتے تھے جن جملوں کو سیرت نگاروں نے لکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے سراج المنیرہ میں بھی مل جائے گی سیرت النبی میں بھی مل جائے گی سیرت المصطفیٰ میں بھی مل جائے گی یا اور معارف وغیرہ کے نسخوں میں بھی جہاں اس طرح کی آیات و روایات آتی ہیں وہاں پر وہ چیز مل سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ملک الموت ہے مرحبا بک خوش آمدید آئیے وبلقاء اللہ مرحبا بلقاء اللہ خوش آمدید میں اللہ سے ملاقات کرنے کا متمنی اور آرزو مند ہوں وہ آیا فاتا وقام بین یدیہ سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ یا رسول السلام علیک یا رسول اللہ सरकार सामने हो तो वही कहना पड़ता है, इसीलिए रोजे पर जाकर इसी तरह का कलाम पढ़ना पड़ता है जी। और वो वहां के मुहिमाती कामों में से जहां पढ़ना है वहां पढ़ना है, जहां पढ़ना है वहां पढ़ना है। बेमहल किसी काम को करना सुन्नत के रास्तों से हटाता है और सुन्नत की अनवार और बरकत को खो देता है। सरकार के रोजे पर हाजिरी हो और सलात व सलाम का नजराना गुजरान रहे हो तो माशाल्लाह नूर नला नूर। फरिश्ता आया, कहने लगा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। फिर कहने लगा इन्नी कद जीतुका ज़ाइरन व क़ाबिज़न। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ, एक मंशा जियारत है आपकी मुलाकात और दूसरा मंशा अमर इलाही को पूरा करना यानी कब्जे रूह। लेकिन अल्लाह पाक ने खास बात फरमाई है, वो क्या? अज़ीन अली रब्बी व रब्बुका, मेरे परवरदिगार ने और आपके परवरदिगार ने इस बात का हुक्म दिया है अल्लाह अकबिज रूह का इल्ला बिज़्नी, कि मैं आपकी रूह जब तक के न निकालूं जब तक के मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की इजाजत ना दे दें। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए किराम अलैहिम सलातु वसलाम के लिए भी इस तरह की बात मजकूर है सीरत की किताबों में। नबी की जब जिंदगी का आखिरी मराहिल आते हैं, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आता है और वो ये कहता है कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल और पैगंबर, अल्लाह पाक ने आपको याद फरमाया है लेकिन साथ ही साथ ये सलाम और पयाम पहुंचाया है कि अगर आप मजीद दुनिया में रहना चाहें तो आपकी मुद्दत मजीद कर दी जाए और अगर आप आने को पसंद फरमाते हैं तो फिर उसको तरजीह दी जाए। लेकिन अजीब बात यह है कि किसी नबी ने भी इस दुनिया में रहने को तरजीह नहीं दी। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमा रहे थे मअल्लज़ीना अन'अमल्लाहु अलैहिम, उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया है, उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। फरमा देते अस्सलाम अस्सलाम वमा मलकत अयमानुकुम, नमाज नमाज कायम करना और लौंडी और गुलामों और मातहतों के हुकूक अदा करना, उनकी रियायत करना, उनका लिहाज रखना। और फरमाया अल्लाहुम्मा रफीक अल्ला, सबसे ज्यादा रफीक और दोस्त बस अल्लाह, वो आला वो बरतर वो बाला है। रफीक बनाए खलील बनाए जाने के काबिल दार बस अल्लाह की जात है। अगर दुनिया में मैं अल्लाह के सिवाय लौकुंतु जी मुत्तखिदन खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकरिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मैं इस दुनिया में अल्लाह के सिवाय किसी और को खलील बनाना पसंद करता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहुम्मा रफीक अल्ला। लेकिन फिर इरशाद फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसबिर ठहरो हत्ता यातियनी अखी जिब्राइल, मेरे भाई जिब्राइल को आ जाने दो। फबैनमा हुम फी हदीस, अभी गुफ्तगु में मशगूल थे, आका और मलकुल मौत हजरत जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम आए और आके कह रहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो, आप अर्रहील अर्रहील, अब कुछ करना है कुछ करना। आका ने इरशाद फरमाया हज़ा मलकुल मौत यस्तअज़िनु, इजाज़त लेता है अलैया मुझसे बिकब्ज़ रूही, मेरी रूह के कब्ज़ करने के बारे में। जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया अर्रहील अर्रहील, हाना अवानु तहवील, अभी दुनिया से रुख्सत होने का और मखलूक से खालिक की तरफ पलटने का वक्त आया है और दुनिया से आप की तरफ जाने का वक्त आया है और मलिक जलील की तरफ रब जलील की तरफ जाने का वक्त आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अखी जिब्राइल मन लि उम्मती मिन बादी, हदीस का आखिरी हिस्सा कर रहा हूं, दुआ होगी चंद मिनटों में। फरमाया मन लि उम्मती मिन बादी, मेरे बाद मेरी उम्मत के लिए कौन है जिम्मेदार, कौन निगरान, कौन कौन कफील, किसकी कफालत में है मेरी उम्मत। हजरत जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल हक युसल्लिमु अलै, हक तआला जल्ल शानहु आपको सलाम फरमाते हैं, वर रब मुश्ताकुन इलै, और परवरदिगार आलम आप अपना इश्तियाक आपकी मुलाकात का जाहिर फरमाते हैं। लेकिन मेरे हबीब जी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اللہ پاک یہ کہتے ہیں ان الکفیل بہم, اے میرے حبیب
آپ گھبرائیے, گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں کفیل ہو جاتا ہوں آپ کی امت کا.
اور فرمایا عزتی و جلالی, میرے عزت و جلال کی قسم, میرے عزت و جلال کی قسم, لو قرن عینے, میں میرے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا. اور پھر فرمایا ان الجنہ محرمۃ علی جمیع الامم حتی یدخل فی الجنۃ حبیبی محمد و امت حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نبی اور کسی امت کے لیے جنت میں داخلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے. فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جی اولم ذکرت, کیا میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے, فی کتاب العزیز انزلت فی کتاب العزیز, میں نے اپنے کتاب عزیز میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور ضرور ان قریب پروردگار آپ کو وہ چیز عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لہروا میں راضی نہیں ہوں گا, لو کان واحدا من امتی یدخل النار, میری امت کا ایک مسلمان بھی جہنم میں ہوگا تو اے اللہ مجھے خوش نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی جائیں گی, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید تم سجد للہ شکرن علی ما اعطاہ اللہ وارضاہ, اللہ پاک نے جو چیز آقا کو عطا فرمائی آپ اس میں سجدہ ریز ہوئے, شکر بجا لائے, اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کے دہانے کھلنے پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الان تمت تمت امنیتی, اب میری آرزو پوری ہوئی, وطابت نفسی, اب میرے جی کو بڑی خوشی ہو گئی. اے اللہ, پھر فرمایا حبیب جی رکتے یا آنا چاہتے, آپ نے ارشاد فرمایا اللہم الرفیق الاعلا سموغمی علی. اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلیں, ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے, روح مبارک قفت ان دل سے نکلی. لیکن میرے دوستو اس کے بعد تجہیز کا مسئلہ, تکفین کا مسئلہ, تدفین کا مسئلہ, نماز جنازہ کا مسئلہ ہے. اشارہ کا نظر کیے دیتا ہوں, دعا ہو جائے گی پانچ منٹ میں انشاءاللہ تعالی. دین خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ حالات بہت زیادہ نامساعد ہیں آقا کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, خلافت کا مسئلہ, امارت کا مسئلہ, امیر المسلمین کا مسئلہ, خلیفۃ المسلمین کا مسئلہ درپیش تھا. آقا نے ایک بات ارشاد فرما دی تھی, ہیرے حیات میں سمجھ گئے سارے صحابہ جی مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک اور میری امت کے سارے مسلمان ابو بکر کی خلافت کی علاوہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہوں گے. اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب. پھر آپ کے لیے توسیل کے غسل دینے کا مسئلہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہلایا جانے لگا تو کپڑے جسم پر موجود تھے, اس بعد حضرات کو شبہ ہوا کہ کپڑے ہٹائیں یا کیسے نہلائیں, پردہ تو موجود تھا لیکن ہاتھ پہ غیبی نے آواز لگائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کپڑے ہٹانے کی ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دستانے پہن لیے اور خاص طور پر اس غسل کے غسل دلانے میں, غسل دینے میں, کفن پہنانے میں اور آپ کے جی جنازے مبارکہ کو تیار کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے حضرات ساتھ ہو کر کام کرتے رہے. آخر کے دونوں حضرات پانی کو لا کے دیتے جا رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آقا کو کروٹیں دے رہے تھے, کروٹیں دے رہے تھے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ نبی کی تدفین کہاں ہو, نبی کی تدفین کہاں ہو, کسی کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے آقا کی زندگی میں دنیاوی زندگانی میں اللہ کے نبی سے جو بات سنی ہے وہ یہ ہے,
کہ اللہ پاک اپنے نبی کو جہاں ان کو دفنانا منظور ہوتا ہے اسی مقام پر ان کی روح قبض کرتے ہیں. چونکہ حجرہ عائشہ میں وفات ہوئی ہے لہذا آقا کو وہی آقا کے لیے وہی انتظام کیا جائے. میرے دوستو وہی حجرہ عائشہ جی جس میں آقا کے ساتھ ساتھ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. حجرہ بہت چھوٹا سا ہے, چار آدمیوں کی جگہ, ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حضرت ابو بکر اور تیسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک آدمی کی جگہ خالی ہے. اور جب اللہ پاک اس دنیا کو آخری مرحلے پر لے کے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اس روضہ مقدس کے اندر ان کے لیے تدفین کے لیے جگہ دی جائے گی, چوتھا جنازہ وہاں پہنچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے. تو اس طریقے سے تدفین وہاں پر ہوئی. اب مسئلہ نماز کا موجود تھا, ہینے حیات آقا نے کچھ اشارات دیے تھے, فرمایا کہ جب میری روح جس میں انسری سے نکلے تو اس وقت دیکھو تم لوگ ذرا سا بازو ہٹ جانا ہوئے. دیکھو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے, پھر میکائیل علیہ السلام آئیں گے, پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے, پھر اسرافیل علیہ السلام آئیں گے. کیا اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام آئیں گے؟ پھر فرشتوں کے بعد امت مسلمہ کے افراد آئیں گے سارے کے سارے. بالخصوص نام لیا گیا ہے کتابوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, اور خانواد بنو ہاشم کے ذمہ دار حضرات, پھر مہاجرین, پھر انصار, پھر مرد, عام عورتیں, پھر بچے. یہ جگہ تنگ, وہاں ظاہر ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا کوئی امام نہیں تھا. ارے سرکار کو ہم حیات النبی کے قائلین میں سے ہیں اور کسی کو امام بنانے کی کیا اعتبار ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا تو اس نبی کے پاس لوگ متفرقن آئے, ایک ایک دو دو تین تین کر کے آتے, صلاۃ و سلام پڑھتے واپس جاتے, تکبیرات کہتے, دعا پڑھ لیتے, بالخصوص صلاۃ و سلام گزرانتے چلے جاتے. اس طریقے سے ہوتا رہا سینکڑوں ہزاروں یہ لاکھوں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے ان مراحل کو دیکھ رہے تھے جی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ حیا, بی بی فاطمہ نے آپ کی ان بے چینیوں کو دیکھ کر کہا تھا ابا کتنی بے چینی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی اس تکلیف کے بعد تیرے باپ پر پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ان مشکلات کے بعد تیرے ابا پر پھر کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. خبر میں اسی آقا کا سہارا ہوگا, حشر میں اسی آقا کا سہارا ہوگا, جنت کے اندر اللہ پاک آپ کی شفاعت مبارکہ سے اگر آدمی استحقاق رکھتا ہوگا شفاعت محمدیہ کا, جس کے لیے شرط ہے ایمان اور توحید, اس کے بغیر شفاعت کا حقدار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں صاحب نسبت کافی ہے نا, ابو جہل اور ابو جہل کو بھی نسبت تھی, یہ کیا چچا ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو جنت میں بھجوا دے گا؟ یہاں آپ یہ کہیں کہ صاحب مکہ مکرمہ کے سرزمین, بیت المقدس کی سرزمین, کوہ طور پورے سینا کے سرزمین, مدینہ منورہ کے سرزمین بڑی مقدس اور مبارک سرزمین ہے. ملت کے عزیزوں کیوں کفار مکہ اور یہودی اور نصرانی اور قریش اور نافرمان رسول اور مختلف قسم کے دشمنان اسلام مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر نہیں رہتے؟ پھر کیا مقدس مقام کے ہونے کا اعتبار کچھ کام آ جائے گا؟ کام کب آئے گا؟ اس وقت کام آئے گا جب ایمان کی کرن دل میں ہو, جب توحید کا سرمایہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا, واحد اللہ, وہ توحید کا سرمایہ کام آئے گا. پھر اللہ پاک اپنے حبیب کو وسیلہ بنائیں گے, واسطہ بنائیں گے, برزخ بنائیں گے, برزخ کبرا بنائیں گے, شفاعت اولیہ عطا فرمائیں گے, شفاعت عظمیٰ کا استحقاق دیں گے, عرش معلیٰ کے پایوں کے پاس سرکار سجدہ ریز ہوں گے, اور اتنا طویل سجدہ ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں ہوگا. اللہ پاک کہیں گے کہ یا محمد, مسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے, یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع, اے میرے حبیب سر اٹھائیے, اس التجا سوال کیجئے دیا جائے گا, شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. میرے دوستو ہر چیز کے حقوق ہیں اور حقوق کے کچھ حدود ہیں. زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, وقت زیادہ ہوا, جو کچھ آپ نے اس وقت تک سامع خراشی سے کام لیا ہے وہی میرے لیے آپ کی محبت کی بات بس کافی ہے. بس یہ سیرت کے تن اہم اہم نکات اور اعمال صالحہ کی طرف اشارات کافی ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں.
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى ودملنا بالعافية. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين من ذو امك كل حاجه. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ورزقا طيبا وواسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وتوبه نصوحا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا ذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنه الفردوس نعيما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ان حلال روزی عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ان حلال روزی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جن گھرانوں میں بے برکتی ہے ان گھرانوں کو بابرکت بنا، اے اللہ جو گھرانے بے نور ہیں اے اللہ ان گھرانوں میں نورانیت عطا فرما، اے اللہ علم کامل نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، یقین صادق نصیب فرما، سچی اور پکی نمازیں نصیب فرما، اہتمام صلات نصیب فرما، علم کی مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اکرام نصیب فرما، احترام نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ اے اللہ محبت اور میل ملاپ سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تفرق سے بچا لے، تشدد سے بچا لے، افتراق سے انشقاق سے بچا لے، اے اللہ مختلف قسم کی الجھنوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ علم کے باب میں صحیح جستجو عطا فرما، اے اللہ صحیح اے اللہ ڈھنگ نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں صحیح علم عطا فرما، اے اللہ ہم کو بدعات سے بچا لے، اے اللہ توحید کا سرمایہ کوٹ کوٹ کر ہمارے سینوں میں بھر دے، اے اللہ اخلاص و للہیت کی پاکیزہ جذبات عطا فرما، اے اللہ جن گھرانوں میں لڑکیاں بے نکاح ہیں اے اللہ خزانے غیب سے ان کی شادیوں کے اسباب اور اس کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ہم کو دعا مانگنا نہیں آتا، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہر بھلائی دے دے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد خضرا کے مکین جالیہ مبارک میں آرام کرنے والے شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.